الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا سد له ولا حد له ولا كفو له ولا كفي له أزلي أبدي أحدي سمدي أيمدي زهدي نوري لا زوال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أصواتنا وطبيب أفهامنا وطبيب إيماننا ورئيسنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا ووسيلتنا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته وأحبائه وأوليائه أمته ذريته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المبين والفرقان الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے کائنات میں بدسورت سے بدسورت کی شریک پیدا فرمایا اور خوبصورت سے خوبصورت کی شریک پیدا کی. آسمانوں میں اور زمینوں میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کی شکلیں بدسورت ہوں گی، اور بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جن کی شکلیں خوبصورت ہوں گی. بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے ظاہر خوبصورت ہوں گے مگر ان کے باطن میں بدسورتی ہوں گی، اور بہت سی چیزیں آپ کو ایسی بھی ملے گی جن کی شکل بھی بدسورت ہوگی اور باطن بھی بدسورت ہوگی. اللہ مکے کے مشرق ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برے الفاظات سے پکارتے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ ابو جہل آیا आकर कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत बदसूरत हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदक़ता। अबू जाल, जो तूने कहा है सच कहा है। फिर कुछ देर के बाद रोक के चला गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। हजूर के दरबार में हाजिर होते हुए हजूर को देखकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं। हजूर ने फरमाया, सलकता। अबू बकर, तुम सत्य है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह, बदसूरती और खूबसूरती दोनों एक दूसरे से मुतवाद हैं। जो खूबसूरत है वो बदसूरत नहीं हो सकता, और जो बदसूरत है वो खूबसूरत नहीं हो सकता। तो ये क्या कि आपने अबू जाल ने जब कहा बदसूरत को फरमा दिया तो सदक़ता, ये सच्चा है। और जब अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की कि आप खूबसूरत हैं तो आपने फरमा दिया सदक़ता, अबू बकर की सच्चा है। तो दोनों में से एक को तो झूठा होना चाहिए। ये क्या माजरा है? मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जाल को भी मैंने सच्चा कहा है, अबू बकर को भी सच्चा कहा है, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सच्चे हैं। हजूर, समझ में बात नहीं आई। आपने फरमाया, मैं एक नूरी आईना हूं, मुझे जो भी देखता है उसे अपनी शक्ल नजर आ जाती है। मैं नूरी आईना हूं, जब मुझे कोई देखता है उसको अपनी शक्ल नजर आ जाती है। अबू जाल ने जब देखा उसको अपनी शक्ल नजर आई, जो चीज से बदसूरत था उसको मैंने कह दिया सदक था। मेरा मतलब ये था कि हाँ, अबू जाल की वाकई बदसूरत है। और अबू बकर ने देखा उसे अपनी शक्ल नजर आई, चूंकि मैं खूबसूरत था तो उसे मैंने कह दिया कि हाँ, वाकई अबू बकर की खूबसूरत है। तो जाहिर है कि वहां शक्ल मुराद न थी, चेहरे के नक्शो निगार मुराद न थे। वहां खूबसूरती और बदसूरती का ताल्लुक रूहानियत से था। अबू जाल के अंदर हजूर का भेद था, इसलिए वो बदसूरत था। और अबू बकर सिद्दीक के अंदर नूरे मुस्तफा था, इसलिए वो खूबसूरत थे। मालूम हुआ, खूबसूरती और बदसूरती का ताल्लुक सिर्फ चेहरे से नहीं होता, सिर्फ जाहिर से नहीं होता, बल्कि खूबसूरती और बदसूरती का ताल्लुक बातिन से भी होता है। तो मैंने ऐसा था कि अल्लाह ताला ने आसमानों में और जमीन में बड़ी बड़ी बदसूरत चीजें भी पैदा की हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें भी पैदा की हैं। बदसूरत से बदसूरत तर और खूबसूरत से खूबसूरत तर, बदसूरत से बदसूरत तर मखलूकात से कौन है? इबलीस और इसके चेले। इबलीस और उसके चेले
जो बदसूरत से बदसूरत सर है। इसलिए तो इब्लीस के अंदर भी अंबिया अलैहिस्सलाम का बुग्ध है और उनके चेलों के अंदर भी हज़रत अलैहिस्सलाम का बुग्ध है। खूबसूरत से खूबसूरत सर कौन है? आका दो आलम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और आपके गुलाम जिनके दिलों में नूर मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, इधर सुबाहत का अंबार है, इधर हुस्न के जलवे हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लोग कभी अपने आप को खूबसूरत कहते हैं और हसीनों को बदसूरत कहते हैं। मजा करेंगे? यानी वो शख्स जिसके चेहरे पे मोटे मोटे कील हैं, छाइयां पड़ी हुई हैं, नाक इतना चौड़ा और फिसा हुआ है जिसको हम पंजाबी में फिड्डा कहते हैं, आंखें बारीक बारीक हो, मोटे मोटे हंसियों की तरह होंठ हो, वो एक हसीन और जलील शख्स पर आवाजें कसे, अरे बदसूरत। तो लोग देख कर समझ जाएंगे कि जिससे ये बदसूरत कह रहा है वो बदसूरत नहीं है, इसका अपना दिमाग बदसूरत हो चुका है। अरे वो शख्सियत जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी कुर्बान कर दिया जाए, वो शख्सियत अगर कायनात सारी का हुस्न एक तरफ रख दिया जाए तो उसके हुस्न के एक अदना सा हिस्से का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस हुस्न को, इस हसीन को तेरी सदी का बदसूरत कोई शख्स है, कोई बदसूरत शख्स है तो उनमें सलामत है, उनमें सलामत है, उनमें सलामत है, तो लोग समझ जाएंगे जिसके मुतल्लिक कह रहा है वो तो दुनिया का हसीन तरीन अल्लाह की मखलूक का एक फर्द है और कहने वाले को अपने दिमाग में बदसूरती है। देखिए लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की मिसालें लेते हैं, कहते हैं जी इतने खूबसूरत थे कि अजीज मिस्र की बीवी ने आपको अपने नफ्स के लिए ललचाया, औरतों ने इस अजीज मिस्र की बीवी को ताने दिए कि एक गुलाम जादे के साथ तूने क्या ख्याल कर लिए, तुम ख्याल का इजहार किया। तो उसने उन औरतों को जो ताने देती थी असल हकीकत से आगाह करने के लिए दावत दी, तकिए लगा दिए, फ्रूट आगे रख दिया, हाथों में चिड़िया पकड़ा दी। जब वो औरतें हाथों में चिड़िया पकड़ कर फलों को काटने लगी तो जुराखा ने जो अजीज मिस्र की बीवी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आइए जरा इनको अपना गलबा दिखाइए। اكبر له وقطعنا ايديهن وكل حاش لله ما هذا بصرا ان هذا الا ملك كريم جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھا تو وہ چڑیاں جن سے وہ اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے پھلوں کو کاٹ رہی تھی, پھلوں کو کاٹتی کاٹتی ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بھی کاٹ گئی, انہوں نے پتہ نہ چلا. اس میں یوسف نے مست ہو کر کاٹا, اپنے ہاتھوں سے کاٹا. یہ تو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, جن کے دوست کا مصر کی عورتوں نے ہاتھوں سے کاٹا. لیکن کیا مثال دوں اپنے آقا دو عالم کے حکم کی؟ ارے وہ آقا دو عالم جن کو ایک علاقہ نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ایک بر آدم نہیں، بلکہ کائنات کا جو بھی غلام دیکھنا تو درکنار، جب اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو نام اتنا حسین لگتا ہے کہ اس کا اپنا سر بھی اس نام پہ کٹوا دینے کے دل چاہتا ہے. دیکھنا تو درکنار، زیارت کے درکنار، جب آپ کا حسین نام سنتے ہیں تو اسی میں گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنے آدمی ہیں پاکستان میں؟ کتنے آدمی ہیں دوسرے ملکوں کی تو بات چھوڑو جنہوں نے صرف رسول اللہ کا نام سنا ہے، حضور کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں، صرف نام سنا ہے. آج آواز دو مسلمانوں سے، اور مسلمانوں رسول اللہ کے نام پر سر چاہیے، خدا کی قسم 100 سر مانگو 100,000 سر تیار ہو جائے گی. 100 سر مانگو 100,000 سر تیار ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان شہادت لے کر. اللہ، تو وہ لوگ جنہوں نے صرف نام سنا ہے، جنہوں نے صرف نام سنا ہے ان کا یہ عالم ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرا دیکھتے تھے ان کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ذرا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. وارث طور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے. ایک روایت کے مطابق 3 دن اور 3 راتیں، دوسری روایت کے مطابق 6 دن اور 6 راتیں غار طور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تمام آباد جانتے ہیں کہ غار طور کے لنگ کے آگے مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے تاکہ وہ دشمن تلاش میں اگر نکلے تو ان کو یہ دیکھ کر اس بات کا شک نہ ہو کہ یہ ایسی غار ہو سکتی ہے جس میں کوئی داخل ہو جائے، بلکہ وہ غار کے منہ کے بالکل بند دیکھیں اور یہ سمجھ کر چلے جائیں کہ یہاں سے اندر نہیں جا سکتا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ 3 دن 3 راتیں یا 6 دن اور 6 راتیں غار کے منہ پر جالا تنا تن جانے کی وجہ سے اور کبوتری کے انڈے دیے جانے کی وجہ سے نہ تو کوئی شاید باہر سے اندر گئی اور نہ اندر سے باہر آئی. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو تھے وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے مانا کہ حضور کو تو کھانے کی احتیاطی ہے ہی نہیں ہے. حضور کو فرماتے ہیں یطعمنی و یسقینی ربی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب بھی مجھے پلاتا ہے. حضور تو دنیا کے کھانے سے محتاج ہے ہی نہیں، حضور دنیا کے کھانے سے محتاج نہیں، حضور دنیا کے کھانے سے محتاج، ہاں ہاں دنیا کا کھانا حضور کا محتاج ہے. ہر کھانے کی خاص ہوتی ہے کہ ہمیں حضور تناول فرما لے، ہم آپ کی امت کے لیے حلال ہو جائیں. تمہیں پتا تھا کھانوں کا بھی علم تھا کہ اگر مجھے حضور نے تناول نہ فرمایا تو پھر حضور کا امتی کوئی نہیں کھائے گا، یا وادی کھائے گا یا کوئی اور کھائے گا. اللہ، اس کو پتا تھا، اس لیے ہر کھانے کی خاص ہوتی تھی، مجھے حضور تناول سنا لے تاکہ میں اپنی آپ کی امت کے لیے حلال ہو جاؤں، کہیں وادیوں کے اچھے نہ کروں. یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، بجو ہو حلال، دو ہو حلال، کلوا ہو تو سچ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث چیزیں اللہ تعالیٰ نے خبیث بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور خبیث بندے خبیث چیزوں
جب کھاتے ہیں سنگے بجلی چوہے جو اور تانا دیتے ہیں ہمیں یار نہیں تھا یہ تانا کس بات کے دیتے ہیں
یار کھانے.
میں نے کہا ہمارے پاکستان سارے میں دنیا ساری میں جہاں جہاں جارمی ہم دیتے ہیں جا کے دیکھ لے کہیں بھی کوئی حرام جانور کا دوست نہیں ہے. کیوں نہیں میرے سنیے کبھی آپ نے یارمی میں کوا بتایا ہے کبھی بجو بتایا ہے کبھی بتایا ہے ارے بولنا پکائے ہیں کبھی
نہیں پکائے.
ساری دنیا میں دیکھ لو اللہ کے فضل سے انگلینڈ جیسے ملک میں بھی گیارہویں دی جاتی ہے بارہویں بھی دی جاتی ہے. کبھی کسی حرام جانور کا دیش پکایا ہے؟
حلال سکتے ہیں الحمد للہ.
حلوا سکتا ہے, تیر سکتی ہے, مرغ سکتے ہیں, متنگن سکتے ہیں, توڑنا سکتا ہے, حلال جانور سکتے ہیں.
جب ان حلال جانوروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حرام ہے,
اور جب بجو ان کے سامنے پیش کر لے یہ تو حلال ہے. اس لیے کہ جس قابل یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہی چیزیں دیتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تنقید کرنے والوں, میرے محبوب کی تنقید کرنے والوں تمہیں اس جرم کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال کھانے نہیں بلکہ میں بجو اور کوے ہی دوں گا. کوے کھاتے ہیں اور کوے کی طرح کہاں کہاں کرتے رہتے ہیں. ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اللہ دیکھیے آج رکے کا پرندہ بہت زیادہ ہے. عموماً یہ ایسا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے رکے کا جواب دیتے دیتے, تو میرا خیال ہے آج تین یہاں سے نہ پی جائے. کیا خیال ہے؟ اگر سے پھر وہ بعض دوست ہیں وہ بھی آپ اصل میں بھی چھوڑ جاتے ہیں رکے کا جواب دینے لگ جاتے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, مگر جو گاہک آ جائے اس کو خالی نہیں ہونا چاہیے. دکاندار کی کامیابی اسی بات میں ہوتی ہے کہ جاتے کے سامنے ہو جائے بلکہ جو مانگے کہیں طرح کہیں گے کہیں سے اس کو میسر کر کے دے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے اس کے سوال کا جواب دے دوں, تاکہ گھر جا کر یہ نہ کہے کہ مجھے اس کے سوال کا جواب نہیں دے. اور پھر کم از کم دربار خدا بندی میں بھی تو یہ نہیں کہہ سکے گا کل کو تو یا اللہ مجھے کسی مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں, کاش کہ اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میں ایمان لے آتا. یہ بھی تو جا کر دربار خدا بندی میں نہ کہہ سکے گا. بتا دینا ہمارا کام ہے, امن کریں یا نہ کریں ان کا کام ہے. استاد شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, روایت لکھتا مجھے لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی اللہ کرے,
جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد جا کر دربار خدا مندی میں رہنا چاہ سکے گا؟ بتا دینا ہمارا کام ہے، عمل کریں یا نہ کریں لو ان کا کام ہے۔ تو مستاذ شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمارت لکھتا مجھے لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی، اندازہ کریں نعوذ باللہ، جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ تم سنی جو کھڑے ہو کر سوالی کرتے ہو جان چلی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا اور ساتھ حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور راگ بھی الاپتے ہو کہ اے صدا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا، اگر حضور خدا کی طرح حاضر ناظر ہیں تو یہ کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہے، لہذا غیر میں یہ صفت ماننا صفت ہے۔ جو پہلا رشتہ ہے اس کو تیسرے کی سلسلہ میں پڑھ لیں، کسی کی یادگار منانا اور تاریخ مقرر کرنا صرف ہے، اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں، لہذا میلاد صرف ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، خود دوبارہ مانگنا جائز نہیں، فقہا نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے امام صاحب جنازے کے بعد دعا کرواتے ہیں، یہ انہوں نے تقریباً تین چار باتیں لکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک اصول یاد رکھے سنیے، ہمارے نزدیک سب سے مقدم اور سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن شریف۔ برندواز سے بولو کون سی کتاب ہے؟ جو تھوڑے بولتے ہیں باقی قرآن کے مقدس نہیں سمجھتے، جو قرآن کو سب سے افضل اور مقدس کتاب مانتے ہیں، برندواز سے کہو کون سی کتاب ہے؟ قرآن شریف۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو سب سے پہلے اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قرآن کی طرف۔ اور اگر قرآن میں ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر کس کی طرف جائیں گے؟ حدیث سنت مصطفیٰ کی طرف، سنت رسول اللہ کی طرف۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر کیا، یہ چار اصول ہیں ہمارے۔ لوگ بھی پہلے قائم ہیں اس بات سے کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف حدیث ہے۔ قرآن کا مطلب اور ہے، حدیث کا مطلب اور ہے، تو حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ حدیث اور قرآن میں آپس میں مطابقت ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو حدیث نقلی، قرآن معمول۔ یہ بات مسلمہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو کاش کہ تمہاری نظر اس پر پڑی جس کا معنی تم نہیں سمجھ سکتے ہو، جس کا مفہوم تم نہیں جان سکتے ہو، جس کا مطلب تم نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن قرآن پر تمہاری نظر نہیں پڑی۔ تم نے یہ حدیث لکھ کر یہ چچا دیا کہ جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟
تو تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟
اللہ فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہیں، یہ بعض مومن بعض مومنوں سے مددگار ہیں،
بعض مومن بعض مومنوں سے،
ہاں بولو بتا دو،
بعض مومن بعض مومنوں سے
یہ کون کر رہا ہے؟
کون بیان کر رہا ہے؟
قرآن. کسی نے وہ حدیث پر کہ یہ کہہ دیا تو قرآن پر کہ یہ نہیں کہا جا سکتا جس کے غلام مدد کر سکتے ہیں ان کا آقا مدد کیوں نہیں کر سکتا؟
مومن تو رسول اللہ کے غلام ہے نا،
مومن حضور سے،
بولے بولے مومن حضور سے،
آپ بھی غلام ہیں یا نہیں؟
غلام دو دو غلام نہیں ہے، وہ آسرا کریں
سارے غلام ہیں،
جو جو غلام ہیں حادثہ کرے
سارے غلام ہیں،
حضور کی خاطر قربانی دینی پڑی تو دیں گے،
پکی بات ہے. اچھا آدمی پتا چل جاتا ہے کہ حضور کا ذکر سنتے ہو یا بارش سے ڈر کر بھاگ جاتے ہو،
ضرور پتا چل جاتا ہے.
یہ کھیتے والے کھیتے سنا لیں، بارش ہوتی رہے گی جلسہ بھی ہوتا رہے گا
ان شاء اللہ رضی.
بارش سے ڈر کے جلسہ ختم ہے،
بولے بارش سے جلسہ ختم ہے.
یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اتنی گرمی پڑ رہی تھی، اگر تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے اور ذکر سننے والے پر اللہ کی رحمت برس رہی
ہے.
تو میرا توجہ فرما کے بات سنیے، اب خیال رکھیے گا کہ حضور کے ذکر بیان ہونے میں کون بھاگتا ہے اور کون بھاگتا ہے. جو غلام ہوگا وہ بیٹھے گا، اور جو غلام نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اب ذرا خیال رکھیے گا اچھی طریقے سے، بھاگتا کون ہے اور بیٹھتا کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے غلام کون ہے اور غلامی کے علاوہ دوسرا.
اللہ اللہ اللہ،
ان شاء اللہ یہ تو حکمت ہے رب الجلال کی. دیکھو نا کیا سرور کی ہوا بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ بارش ہلکی ہوتی، تو ان شاء اللہ ذکر مصطفیٰ میں اور نظر پیدا ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے سے مددگار ہیں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے. ارے مومن تو سارے حضور کے غلام ہیں،
مومن حضور سے،
تو جن سے غلام مدد کر سکتے ہیں ان کا آقا مدد کیوں نہیں کر سکتا؟
اور ہے اہل سنت وجماعت کا تو تین حدیث پیش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد سے انکار کرنے کی کوشش کی، ہم نے تجھے امداد ثابت کر دی قرآن سے.
کس سے ثابت کی ہے؟ آگے پیچھے تو یاد لے کہتے ہیں یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم فقیر قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے. میرا تب ہے کہ قرآن سن کر ایران کر دو کہ ہاں ہاں ہم نے قرآن سن کر رسول اللہ کی حضرت کے تسلیم کر دیا.
یہاں لوگ اکثر کہا کرتے ہیں یار فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوتا، یہ خراب نہیں ہوگا، نئے دلے آ رہے، اگر خراب ہو گیا نا خراب کرتا تو سفید ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے بہن. میں نے کہا اگر بارش سے ڈرتے ہو تو بارش سے ڈرے، ان شاء اللہ ہم تو مصطفیٰ کے غلام بنا گا، وہ بارش کیا کہے گی؟ اللہ اللہ، یہ تو رحمت ہے، یہ تو کبھی کبھی اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں کو آپ سے ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں سے مقرور کیا کرتی ہے.
اس لیے آپ رک گئی ہے نا،
دو چار کنٹھے میں کتراہٹ پڑے تھے اور پھر رک گئے،
اس لیے پڑے تھے
ہمیں ضرور بخشنے کے لیے تو ذکر مصطفیٰ پر میں بھی تھوڑی سی درج گئے.
وہ تو ضرور میں آتے نہ کرتی تھی, ہمیں بگانے کے لیے تو نہیں کرتی تھی,
اور نہ ہی ہم بھاگ سکتے ہیں. بلا
مصطفیٰ کے غلاموں سے تو کوئی بگا ہی نہیں سکتا, میں بیچاری کیا بگاؤں گی.
بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں
میں اس طرح سے مجھے ختم نہ رکھا, میں جب تک رعایت نہ سنوں اپنا میرے تکلیف میں ختم مجھے بھی ہوتی ہے. تھوڑا کام کرو. اللہ اکبر.
تو ایک قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے جس میں ان سے جواب دیا ہے میں نے استنباط کے متعلق. ایک ہی کافی ہے یا ایک اور آ جائے؟
بھائی
حدیث کا تو جواب دے رہا ہوں میں نے آپ سے بتایا نا, ایک طرف حدیث ہو دوسری طرف قرآن ہو, قرآن سے حدیث کا مفہوم ٹکراتا ہو کہ قرآن مامین حدیث مطروف. اس لیے کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, موجود بھی ہو سکتی ہے, مکتوب ہو سکتی ہے, لیکن قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہیں بعض بعضوں کی مددگار ہیں بعض بعضوں سے.
قرآن کہتا ہے مومن مدد کر سکتے ہیں, مومن مدد ہے.
قرآن کہتا ہے مومن مدد ہے. ایک لاکھ حدیث سے اس استنباط کے خلاف آ جائیں, ہم قرآن کے مقابلے میں حدیث پر عمل ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے بات کی تھی.
کیسے؟ جیسے حدیث نہیں ہے من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو کیا یہ مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت اور شوق دے تو کیا جو نماز چھوڑتے ہیں وہ کافر ہو گئے سارے؟
بولو.
وہ جان تھی سمجھانے کے لیے آپ نے ڈانٹا تھا, اسی طرح سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو فرمایا تاکہ امت کہیں حمل نہ چھوڑ دے. جس طرح کا یہ نہیں تھا کہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں, بلکہ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد کا تعلق ہے میں کہتا ہوں حضور کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ میرے بندے کی امداد کرا.
مجھے یہ بتاؤ خدا ذوالجلال بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے غلط لوگوں کو اپنا راہ نہیں دکھا سکتا تھا؟ جیسے تم کہتے سیدھا
نبیوں سے بھیجنے کے بغیر وہ سیدھا نہیں راہ دکھا سکتا تھا؟
نہیں دکھا سکتا تھا, لیکن دکھایا نہیں. نبیوں کو بھیجا, انبیاء علیہ السلام کو بھیجا,
اے نبیوں جاؤ جا کر تم میرے بندوں کی امداد کرو, وہ میرے بندے جو میرے راستے بھٹک چکے ہیں مجھے چھوڑ کر لاتے مناتے ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی امداد کرو اور انہیں میرا راستہ دکھا دو.
سلام نے پھر کیا فرمایا؟ تم غازی
سبیلی ادعو الی اللہ, تم غازی سبیلی ادعو الی اللہ ومن اتبعنی, اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب ان سے بتا دیجئے, ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے, میں اس راستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہاں ہاں صرف میں ہی نہیں بلاتا, جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی بلاتے ہیں.
گویا تو ثابت ہو گیا کہ حضور بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں اللہ کے راستے اللہ طرف لے جانے کے لیے, اور حضور کے جو غلام ہیں وہ بھی امداد کرتے ہیں. دو تیسری آیت رائے جلال نے لسٹ بنا دی پرانے کریم نے,
یا اللہ یہ ملا لوگ ہمیں چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا امدادی نہیں ہے, ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. یا اللہ تو بتا باقی تیرے بغیر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟
اللہ نے فرمایا ان کو کیا پتا, یہ جو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں مال تم لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے لیتے ہیں,
اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کی طرف لے جائیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بلیوں کی طرف سے ان کو دور کریں, پھر نبیوں سے دور کریں, جب نبیوں بندوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ہمارے گرو کے پیچھے لگ جائیں. اللہ فرماتا ہے ان کے پیچھے مت لگنا, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا مددگار کون کون ہے, تمہاری کون کون مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
اور بلند راستے بولنا سبحان اللہ.
اللہ کا قرآن ہے, رسول اللہ کا شان ہے, سنی کا ایمان ہے, تو پھر کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ اللہ کا قرآن ہے, رسول اللہ کی شان ہے, سنی کا ایمان ہے, اور ان کا قرآن ہے, پھر کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ اور میرا بلند راستے کہا نا, دیکھیے قرآن قرآن کر رہا ہے ان کا, مجرم کا قرآن کیا جاتا ہے, جو شخص جرم کرتا ہے اس کا قرآن ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی امدادی نہیں, رسول امداد نہیں کر سکتا, ایماندار امداد نہیں کر سکتے, اس کو قرآن سے میرے سر جھٹلا دے, اس کو کہہ دو کہ قرآن سکتا ہے, قرآن کا مقابلہ میں تمہارا ایک قرآن ملنا بھی آ جائے تو ہم سب ملاؤں سے تاکہ لوگ سے ٹھکرا کر دور بڑھا سکتے ہیں, لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے.
یار کراچی والوں نے کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا تمہارا مارنا ہے تو پھر کا مارا کرو, دوسرا نہ مارا کرو, میں بلند آواز سے مارا لگایا تاکہ پتا چلے جلتا ہو رہا ہے.
سنیے آپ قرآن اور اپنے دلوں کو محفوظ کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے, اللہ تمہارا یا اللہ اور کون فرمایا, اللہ کا رسول بھی تمہارا, اللہ کا رسول بھی تمہارا.
اپنے بات کریں یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ ہی مددگار ہے,
یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ بھی مددگار ہے, تو ہی اور بی میں فرق بتاتے ہیں مثال دے کر بازاری عورت کا, کہ گھر والی اپنے خاوند سے کہتی ہے میں تمہاری ہی ہوں, اور بازاری عورت جو آ جائے اسی سے کہتی ہے میں تمہاری بھی ہوں. یہ بازاری عورت کیا کہتی ہے اس کو تو یہی بہتر جانتے ہیں نا,
اگر جس کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے راز انہیں کو معلوم ہوتے ہیں دادا. میں ان مولویوں سے یہ پوچھتا ہوں یہ تمہیں بزاری عورتوں کے راز معلوم کرتی ہے؟ یہ تو ان کی سیگر باتیں ہوتی.
دیکھیں نا سر, اگر کسی کے راز معلوم کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے.
معلوم ہوتا ہے تمہارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. جو باتیں وہ کیسے میں کرتی ہیں اور معلوم تمہیں پھیر کے باتیں. ارے کوٹھے پہ بیٹھ کر باتیں کرنے والے, کوٹھے کی باتیں سننے والے, تمہیں کوٹھے کی باتیں آتی ہیں, ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں.
یا تمہیں بتائیں خدا کیا فرماتا ہے اور تم کیا بچے ہو؟
اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے. اللہ بولے بولے, اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے, ایمان والے بھی تمہارا مددگار ہے. اب تیرے کا تیرے ہی مانے یا اللہ کی بھی مانے.
اب بتا
باتیں کرتے ہیں کوٹھے کی.
ارے کوٹھے کی باتیں کرنا چنگرا کے سامنے. یہاں مسلمان ہیں, یہاں بات کرو قرآن کی, بات کرو مصطفیٰ کے فرمان کی.
کچہری سنی کے غلام کی شاطر ملتی ہے.
ارے شاطر ملک کا شیر سنی کا اگر چلتے ہیں
تو وہی شیر کرتے ہیں اگر محبوب کبریا کی شان کے ہیں. اب تم بتاؤ تم جو کوٹھے کی باتیں کرتے ہو تمہیں کیا کہیں؟ ارے کوٹھے والے
کوٹھے کے آنسو تھے پرانے آنسو تھے.
اب دیکھو نا مجھے کیوں نہیں پتا کہ پیسے والی کیا کہتی ہیں براری ہوتے ہیں.
آپ کو پتا
ویسے آپ کو پتا
کیوں نہیں پتا؟
اس لیے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ عام لوگ ہیں, آپ کو پیسے والیوں کی باتوں کا براری عورتوں کی باتوں کو نہیں پتا. ان مولویوں کو کیسے پتا چلے؟
پیسوں کی بات. میں پوچھتا ہوں سب جرمدین جدین سے کہ تم جو کہتے ہو بلاری عورت یہ کہتی ہے, تمہیں بلاری عورتوں کی باتیں کیسے معلوم ہو گئیں؟ نہیں معلوم ہوتا ہے
سب شائن جرد الا اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. چاہے تم اسٹیج پہ بھی آ جاؤ لیکن اپنا اصلہ نہیں بھول سکتے.
کیا
کہو گے اب اللہ کو؟ کیا کہو گے قرآن کو؟ کیا کہو گے خدا کے فرمان کو؟ خدا فرما رہا ہے
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ لَجِئْتُمْ الزَّكَاةَ لَهُمْ رَاكِعُونَ. یہ ہے قرآن کی مہر. جتنے سن بھی
تمہارے کوٹھے کی باتوں کے جواب میں فقیر قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہے تاکہ کراچی کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے حق کون کہتا ہے اور دل کون کہتا ہے.
کوٹھے کی باتیں بازاری عورتوں کی باتیں. ارے تم بازاری مرتے تو بازاری عورتوں کی باتیں کرتے ہو؟ بات کرو قرآن کی, مصطفیٰ سے فرمان.
کیا فرماتا ہے اللہ؟
انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. بولو اللہ تمہارا. رسول اور اس کا رسول بھی مدد, اس کا رسول, اس کا رسول بھی مددگار ہے. للذین آمنوا اور ایمان والے بھی مددگار ہیں.
اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں، اب تم بتاؤ تمہاری ہی کہاں ہے؟
ہاں یاد آ گیا، یہ اللہ ہی یہ کہا تھا نا، وہ کہا تھا، ہاں ہاں یاد آ گیا، کہا تھا، اب یاد آیا، وہ بھی ہے
اس دن آدم
حکم نازل ہوا اللہ کا،
آدم کا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ اجمعین، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس
ایک پکڑ کر کھڑا رہا، ٹانگے چوری کر کے
اگر کھڑا ہوتا ہے،
ارے خدا کا دربار ہے، عبادت کے جو مانے اجے انتساری کے ہو، اجے انتساری تو جھک کر کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، اگر کوئی کھڑے ہونے تو نہیں ہوتی، جیسے جیسے بات ہے چوری ٹانگے کر کے کھڑا، اگلے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم شخص بناؤ تو اس طریقے سے بناؤ تو اس میں کوئی کسی قسم کا سلا نہ ہو، جہاں سلا ہوگا وہاں شیطان ہوگا، جہاں سلا ہوگا وہاں یہ چاروں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تاکہ جہاں شیطان کھڑا نہ ہو درمیان سے جگہ خالی توڑ دیتے ہیں کہ اگر کھڑا ہونا ہے تو جب تو یہاں سے اچھی جگہ دینی چاہیے نا اپنے دل کو، چھوڑتے نا کلا کلا اصل مکان پر سر ہے، کس کو خیال کرو کہاں کھڑا کرتے ہیں، بڑی محفوظ جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تو سنت اسی جگہ ملتے اسی کی جگہ نہیں کرتے، ہاں ہاں میں آپ کو بتاؤں،
ابلیس کا کھڑا رہا، ابلیس نے سجدہ،
اللہ نے فرمایا ارے تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، لگا یا اللہ تجھے ہی کیا ہے تجھے ہی کروں گا،
تجھے
بولو بولو بولو،
میں آپ کو بتاؤں ہی اور بی میں فرق کیا،
یہ تو بازاری باتیں کرتا ہے، میں قرآن کی باتیں کرتا ہوں، ہی اور بی میں فرق
ہے، کہتا ہے میں نے تیری عبادت کی ہے، اتنے سال ہزار سال تیری عبادت کی ہے، جتنی دیر کہے گا تیری کر لوں گا، تیری جیت،
تیری
ہی کروں گا، اگر تو یہ کہے کہ تیری بھی کروں، میں نے آج تک تجھے سجدہ کیا ہے تجھے ہی کروں گا، تجھے اگر تو یہ کہے کہ تجھے بھی کروں آدم کو بھی کروں تو یہ مجھے نہیں مارا کھاتا، اللہ نے فرمایا اچھا تو ہی والے میں ہے، فخر جن ہے فإنک رجیم علیک اللعنت الى يوم الدين، اللہ یہ ہے قرآن کی ورنہ، اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تو
نکل جا مردود میں، ساخر جو میں قرآن کا تکمہ کر رہا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ لو کر کے آپ لوگ کہیں دیکھے بھی کیا کسی کا کہہ دیں، میں کسی کا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں،
اللہ فرماتا فخر جن ہے، اس نے کہا تھا تجھے ہی کروں گا، تجھے اللہ نے فرمایا ارے ہی والے نکل جا، ہی والے
ارے تمہارے
لعنت الى يوم الدين. نکل جا تو مردود ہے, تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ کی, جس نے ہی کہا تھا وہ ملعون اور مردود ہو گیا, اور جنہوں نے بھی کہا تھا وہ فرشتے کہ یا اللہ تجھے بھی کریں گے, جس کو تو کہے گا اسے تجھے بھی سجدہ کریں گے, جس کو تو کہے گا اسے بھی کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل عباد مکرمون, وہ فرشتے تو میرے بزرگی والے بندے ہیں. معلوم ہوا جو ہی کرتا ہے وہ مردود ہے, جو بھی کرتا ہے وہ مکروہ ہے.
بہت سی باتیں مجھے اور بھی آتی ہیں, کر دوں, یہ باقی معروف رہ جائیں گے بےچارے, یہ ہی اور بی کے چکر میں ساری رات نکل جائے گی. کہ یا اللہ تجھے بھی کریں گے, جس کو تو کہے گا اسے تجھے بھی سجدہ کریں گے, جس کو تو کہے گا اسے بھی کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل عباد مکرمون, وہ فرشتے تو میرے بزرگی والے بندے ہیں. معلوم ہوا جو ہی کرتا ہے وہ مردود ہے, جو بھی کرتا ہے وہ مکروہ ہے.
بہت سی باتیں مجھے اور بھی آتی ہیں, کر دوں, یہ باقی معروف رہ جائیں گے بےچارے, یہ ہی اور بی کے چکر میں ساری رات نکل جائے گی.
جی صبح تو بہت باقی ہے بابا, صبح والے باقی نہیں ہیں نا. اچھا پھر کبھی صحیح, انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. یہ ہم نے تو بابا جب بھی سنانا ہے قرآن ہی سنانا ہے, یا مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے. ہمارے پاس تو بازاری عورتوں کی باتیں ہیں نہیں, نہ ہمیں پتہ ہے, اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جاتے رہتے ہوں گے, رہتے ہوں گے, وہاں سے آتے ہوں گے, وہاں جاتے ہوں گے, بیٹھنا اٹھنا ہوگا, دوستانہ تعلقات ہوں گے, مراسمات ہوں گے, ان کے پاس جا کر باتیں سنتے ہوں گے, انہیں معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. یہ خدا کا واسطہ ہے, اگر بازاری عورتوں کی باتیں سننی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ, اگر قرآن اور حدیث سننی ہے تو فقیر کے پاس آ جاؤ. اللہ اکبر. اب دوسرا ان کا سوال سن لیں, ایک پر تسلی ہوگی, کوئی شاک شبہ. اچھا اب تم پہچان لو نا, جب میرے تو کیا دیا کرو مولانا کوٹھے والو. وہ نکل ہی جاتے ہیں کوٹھے والے لوگ. اچھا کہتا ہے ابھی تم سنی کھڑے ہو کر قوالی کرتے ہو, جان کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا, کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. جان سنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا, اور ساتھ حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور راگ بھی الاپتے ہو. اچھا فکر نہ کرو بچوں, سنا سنیا, اس کے راگ الاپنے کی بات تو بعد میں ہوگی, پہلے اصل سوال کا جواب سن لو. یہ کہتا ہے تم حاضر ناظر بھی مانتے ہو, اور یہ بھی کہتے ہو جان کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا. ہاں ہاں
ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں. بولو حاضر و ناظر. ارے حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں, خدا کو موجود مانتے ہیں. خدا کو, خدا کے موجود ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ کسی نے آدمی سے خدا کو دیکھا ہے؟ ملا سے پوچھ رہے, ملا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے, موجود ہے لیکن دیکھا نہیں. موجود ہے مگر دیکھا نہیں. حاضر و ناظر ہیں مگر ان کے چہرے کو کبھی دیکھا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اے پیارے حبیب, اب تک تو ہم زیارت سے مشرف نہیں ہوئے, لیکن جب جا کے نہیں کا وقت آئے تو آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے حسن میں مست ہو جائیں اور ہمیں جا کے نہیں کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں دکھانا اس کا مطلب یہ ہے آقا آپ تو ہمیں دیکھتے ہی رہتے ہیں, آج ایک وقت وہ بھی آنا چاہیے کہ یہ غلام بھی آپ کو دیکھتے ہیں. ایک ہاں جی دکان چلتی ہو تو پھر آتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے ناظر کا وہ تو میں نے بتا دیا, حضور ہمارے ناظر ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں. ہم حضور کو کیونکہ نہیں دیکھتے اس لیے ہم التجا کرتے ہیں اے پیارے حبیب اپنا چہرہ انور ہمیں. جیسے کہ میں گزشتہ اجلاس میں میں بھی اور میرے تمام اہل سنت علماء بھی اس بات کو اچھی طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں حاضر و ناظر کے متعلق کہ حضور گنبد خضرا میں بجسد ہی تشریف فرما ہیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. جہاں چاہیں حضور بمائے جسم اقدس کے تشریف لے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے ہمارا کہ اے پیارے محبوب آپ جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں, اس لیے ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جان چلی کے وقت آ جانا. تو یہ عقیدہ حاضر و ناظر کے مخالف نہیں بلکہ متعلق شعر ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آپ جاتے ہیں وہی پکارتا ہے, جس کا یہ عقیدہ ہو حضور تو روز بلا مر کر مٹی میں مل گئے ہیں وہ کیا پکارے گئے. تو یہ عقیدہ حاضر ناظر کے مطابق شعر ہے, لیکن تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ تمہارے ذہن میں بازاری باتیں ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں. تو بازاریوں کو یہ سمجھ نہیں آتا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو سمجھائے گا. دو, اب یہ تیسری بات, کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہے. میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہذا میلاد شرک ہے. میلاد بتاؤ پاگلوں کے سر پر سینگ ہوتے, بولو اونچی بولو, دیکھ لو کہیں ہوتے تو نہیں, انہیں جیسے پاگل ہوتے ہیں. سینگ نہیں ہوتے, انہیں جیسے ہوتے. اب اندازہ کرو کہتے نہیں میلاد منانا شرک ہے. سنیے شرک کی تعریف, یہاں تو یہ ملا میلاد سے واقف نہیں ہے, تو یہاں شرک کی تعریف سے واقف نہیں ہے یا پھر دونوں سے واقف نہیں ہے. سنو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے. یار دو دو لاتے ہو, سات چار پانچ پانچ لاؤ نا. وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے. سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ, بولو بولو, پہلی شریعتوں میں جائز تھا. جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا. تو یہ ہے مفہوم شرک کا. جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. کیا کہتے ہیں بولو؟ شرک. یہ کہتا ہے میلاد منانا شرک ہے. تو تیرا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا میلاد نہ منایا جائے بلکہ اللہ کا میلاد منایا جائے.
نعوذ باللہ من ذلك.
یہی ہے نا شرک. تو تب ہی ہوگا نا کہ جی حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد تو اللہ کا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذلك. ارے ملا کیوں تیری مت ماری گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد.
ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ.
قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب ان کو بتا دو اللہ ایک ہے، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. جو جنا نہیں اس کی ولادت کا دن نہیں، جس کی ولادت کا دن ہی نہیں اس کی ولادت کو منایا کیسے جائے؟ اور اگر خدا کا میلاد نہیں تو حضور کا میلاد منانا شرک کیسے ہوا؟ تو بھائی خدا تو نم یلد ولم یولد ہے. تو 1400 سال گزر گئے ہیں، ان ملاؤں کو یہ پتا نہیں چلا کہ میلاد کسے کہتے ہیں. ارے میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے، خالق وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے. بولو میلاد سے. تو ان کو اتنا نہیں پتا چلا کہ میلاد خدا کا میلاد نہیں ہے تو میلاد منانا شرک کیسے ہوا؟ ارے میلاد تو شرک کو توڑ دیتا ہے، شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، شرک کو بگا دیتا ہے، شرک کو بگا دیتا ہے. اس لیے تو جب سارا سال ہم پر فتوے لگتے ہیں شرک شرک مشرک، جی نبی تو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں مشرک ہیں، ہم سال بعد میلاد مناتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ہم تو حضور کی ولادت کے قائل ہیں، اور جو نبی پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. بولو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو میلاد تو جس شرک کی جائے کام کر کے رکھ دیتا ہے. جو شرک تو نسخہ ہے تم اسے شرک کہتے ہو، عقل کا علاج کراؤ. دو تیسری بات، چوتھی بات جو انہوں نے لکھی ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر دوبارہ دعا مانگنا جائز نہیں، فقہا نے منع فرمایا ہے. تو تمہارے فقہا نے منع فرمایا ہے تو تم نہ مانو، نہ مانگو. ہم کب تمہیں کہتے ہیں تم مانگو؟ ارے مانگتا تو وہ ہے جسے ملنے کی امید ہو، اور جسے پتا ہے جو میں نے کیا ہے اس کو پتا ہے دینا اس نے نہیں، مانگوں میں کیوں؟ دیکھو نا ہمیں تو پتا ہے اگرچہ ہم گناہگاروں سیاکاروں بدکار ہیں، لیکن ہم بار بار اللہ سے مانگیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری سن کے ہمارے مقبول ہمارے مرحوم بھائی کو معاف فرما دے گا. اس لیے ہم ایک مرتبہ بھی مانگتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، ہزار بار مانگتے ہیں، اس کو پتا ہے دینا اس نے نہیں تو مانگوں میں. ان کو معلوم ہے نا دنیا میں جو یہ کرتب کرتا گیا ہے. ارے جب دنیا میں بازاری عورتوں کی باتیں سنے بلا اس کے لیے دعا کیسے مانگی جائے؟ نہ مانگا کرو، بلکہ وہاں مجنابے میں بھی کھڑے ہو کر یہی کہہ دیا کرو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. سنو سنیا، ہمیں رب الجلال نے تاکید کی ہے، ہمیں رب الجلال نے دعا کی تعلیم ہی دی ہے. اور میرے بندو جب مجھ سے دعا مانگو تو یوں مانگو، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور وہ ہمارے ایماندار بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی بخش دے. تیرے جیسا کوئی پاگل منا ہو اللہ کو بھی کہے یا اللہ ہم نے تو اس کی نماز دی تو تو ہمیں کیوں تعلیم دیتا ہے کہ ان کے لیے پھر دعا مانگو. کیوں تعلیم تیرے جیسا منا تو اللہ بدل دعا کر دے. لیکن نہیں, غلط فہمی میں نہ آنا. اللہ نے تیرے لیے نہیں کہا, ایمانداروں کے لیے کہا. والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, ہمارے وہ بھائی جو ایماندار ہیں اور فوت ہو چکے ہیں, یا اللہ ان کو معاف فرما. تو معلوم ہوا جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جاتی ہے تو ایمانداروں کے لیے, بےمانوں کے لیے نہیں. ان کو تو حکم ہی نہیں ہے, کیوں مانگے, نہ مانگو. ہمیں تو حکم ہے, تعلیم ہے, ہم تو مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم. تمہیں کیونکہ نہیں, تم نہ مانگو, ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. یہ اصل میں کافی رکے ہیں, جو ذرا اچھے اہم ہوں گے میرے خیال میں ان کا جواب دیا جائے, باقی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو پھر کبھی دوسری قسط میں رکھ دیتے ہیں. یہ عام باتیں, کوئی خاص نہیں. یہ بھی کسی نے لکھا ہے, گزارس یہ ہے کہ دیوبندی ہے سنت کو مناظرے کا چیلنج تو بڑے بڑا کرتے ہیں, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ چیلنج کر کے روبرو نہ ہونا, اگر ہو بھی جانا تو اس طرح بھاگنا جیسے کہ شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگتا ہے. تو بھائی یہ ان کو پوچھو کہ تم گیدڑوں کی طرح کیوں بھاگتے ہو, مجھے کیوں پوچھتے ہو. یہ ان کی پرانی عادت ہے. بات اور بڑی مزے کی, کسی نے لکھا ہے کہ یہ نجدی نسل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اگر بی بی کے ساتھ ملنے کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی بنسبت حضور کے. حضور یہ پتہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا, بہرحال میں اس کا سوال سمجھ چکا ہوں, عبارت سمجھ نہیں آ رہی. عبارت کچھ ایسی لکھی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی. میں سوال سمجھ چکا ہوں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں ان سے پوچھا کرتا ہوں, جب التحیات میں بیٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہی پڑھتے ہو نا, اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی, اے نبی, اے میرے پاس موجود نبی, تجھ پر سلام ہو. السلام علیک ایہا النبی کا مطلب یہ, اے میرے پاس موجود نبی, تجھ پر سلام ہو. میں کیا کرتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو جب السلام علیک ایہا النبی کہتے ہو تو پھر کس کا خیال کرتے ہیں؟ تو بھائی پوچھنے کا حق تو ہے نا, کس کا خیال کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہاں پھر تم مرزے قادیاں والے کا خیال کرتے ہو گے. نماز کو بچانے کے لیے تو ضروری ہے نا. اگر تم مرزا قادیاں والے کا خیال کرتے ہو پھر تو تمہارا فتویٰ برقرار جاتا ہے, لیکن اگر تم کہتے ہو کہ یہاں ہمارا خیال حضور کی طرف جاتا ہے تو منا تمہاری نماز تمہارے فتوے کے مطابق ٹوٹ جاتی ہے.
اسی لیے ہم اپنے سنیوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز مت پڑا کرو، اس لیے کہ ان کی تو اپنی ٹوٹ جاتی ہے، تمہاری کیسے رہے گی؟ دیکھو نا، آپ انصاف سے بتاؤ، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ اسی بولو نا، تو پھر اگر امام کی وضو درکنار، اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی ہو جائے گی؟ ہم سنیوں کو کہتے ہیں سنیوں نماز پڑھو تو سنیوں کے پیچھے، اگر سنی امام نہ ملے تو خود پڑھا ہے، تو ان کی تو اپنی نہیں ہوگی، تو وہ نہ ہو تمہاری بھی ساتھ چلی جائے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے ایک فلمی ایکٹر عبد المجید ندیم نے کہا، تو فلم ایکٹر کام کرتا تھا نا، اچھا اچھا وہ جاتا ہوگا نا تو کسی نے وہیں دیکھ لیا ہوگا. کہا ہے کہ اگر اولیاء کرام زندہ ہوتے تو قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ 309 سال کے سونے کے بعد اصحاب کہف سے ایک آدمی اٹھا اور بازار میں گیا، کچھ کھانے کا سامان خریدنے گیا، تو دکاندار نے 309 سال پرانا سکہ دیکھ کر شور مچایا کہ یہ سکے کہاں سے لائے ہو. یہ باتیں بیان کر کے ولیوں کو بے علم ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 309 سال ہونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ولی اپنی قبروں میں ہوتے ہیں تو ان کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیں، وہ بتاؤ 309 سال سونے کے بعد بولو کیا کرا؟ سونے کے بعد 309 سال سونے کے بعد اٹھے، سکے لے کر بلار میں گئے، سکے لے کر بلار میں گئے، اس لیے نہیں کہ انہیں پتا نہ تھا، بلکہ اس لیے سکے لے کر کے گئے تاکہ دنیا والوں کو جو یہ دنیا والے جو یہ سوچ چکے ہیں کہ وہ لوگ تو مر گئے، پتا نہیں کہاں چلے گئے، مر گئے، ان کو ہم بتا دیں کہ دیکھ لو 309 سال گزر چکے ہیں مگر اللہ نے ہمیں ابھی تک دار میں زندہ رکھا ہوا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن زندہ ہیں، اس لیے دکھا دیا کہ جو اصحاب کہف کو 309 سال تک دار میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ نبیوں ولیوں کو قبروں میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ارے یہ تو تمہارے سوالوں کا جواب ہے، تم کہتے ہو اگر ولی نبی زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے پیتے کہاں سے؟ اللہ نے بتایا دیکھ لو ہزار کا 309 سال ہے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے لیکن پھر بھی زندہ تھے. اسی طرح یہ تمہیں میں نے مثال پیش کی ہے کہ میرے ولی نبی قبروں میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن زندہ تھے. یہ دنیا کا رزق نہیں کھاتے لیکن اللہ ان کو کھلاتا ہے، اصحاب کہف کو بھی اللہ کھلاتا ہے، اولیاء و انبیاء کو بھی اللہ کھلاتا ہے. اس پر بھی اور بہت تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے نظر آگے چلتا ہوں. یہ دیکھیے ایک اور رکا. السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ کل 21/6/81 روز پیر، پیر کالونی میں، پیر کالونی میں ہے نہیں، پیر کالونی میں اہل حدیث کانفرنس ہوئی ہے تو پیر کالونی تو ان کو شرم کرنی چاہیے تھی، پیروں تو مانتے نہیں ہیں اور پیر کالونی میں کانفرنس کرتے ہیں. ارے وہ تو سارے مشرق ہو گئے، پیر کالونی میں چلے گئے. اللہ اللہ، پیر کالونی میں اہل حدیث کانفرنس ہوئی جس میں محمد حسین شیخو پوری نے، محمد حسین شیخو پوری وہ جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی،
इसने फैसलाबाद में कहा, और सुनियो लिए फिरते हो तुम अपने गौस 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 को, जाओ अपने गौस को क्या करके मेरी टांग तोड़ के दिखाए। इस तरह कहा। कसम खुदा की अभी घर नहीं पहुंचा था कि दोनों ही टांगे टूट गई। अगर झूठा तो इसे कहो ना टांगे तो टांगों में कपड़ा उठा के दिखाओ दो सही। दोनों ही तोड़ के रख दी। न माने तो टांग को टुकड़े हुए देखकर भी तो नहीं माने थे, सूरज को उल्टा फिरे हुए देखकर भी तो नहीं माने थे, चांद को दो टुकड़े हुए देखकर भी तो नहीं माने थे। न मानना तो इनका सेवा है, लेकिन गौस ने तोड़ के रख दी। अल्लाह अल्लाह। सुनिए कहता है कि मोहम्मद उमर इचरवी के साहबजादे मौलाना अब्दुल कलाम इचरवी इन दिनों कराची में जलसे कर रहे हैं। मालूम होता है दिल में धड़कन तेज हो गई है, पता चल गया है कि वो पीछे हमारे कराची भी आ गया है। फिक्र न करो, आ गया हूँ, छोड़ूंगा नहीं अब यहाँ भी तुम्हें। हाँ भाई, और क्या कहूँ, कराची में जलसे कर रहे हैं और औलियाए किराम को कब्रों में जिंदा साबित करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये अपने वालिद मोहम्मद उमर ईसवी का भी उर्स मनाते हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उनको जलसा आम पर खिताब करने की दावत दें, हम तमाम अहले हदीस सुन्नी बरेलवी हो जाएंगे। तो भाई देखा चैलेंज। अल्लाह अल्लाह। एक तारा बतिस्ता तुमन शक्ल कमर। अबू जाल ने कहा हमें चांद से अपना मौजा दिखाओ, हम ईमान ले आएंगे। हजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। लेकिन वो कहने लगा ये तो जादू है, ये तो जादू है। अरे चांद को टुकड़े हुए देखकर तुम्हारा बड़ा ईमान न लाया, तो मौलाना को कब्र से निकलते देखकर तुम नहीं ला सकते। सुनो, अगर तुमने इस बातों से ईमान, ये तुम्हारे घोंसले हैं, महज मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बातें हैं, अगर तुमने इन बातों पे ईमान लाना होता तो मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह तो आका के गुलाम है, तुम उस वक्त ईमान ले आते जब रसूलुल्लाह ने कब्र से हाथ बाहर निकाल दिया था। अरे हजरत शेख अहमद रफाई का वाकया पड़ा, जाकर अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपके दस्ते अकदस को बोसा देना चाहता हूँ, नबी आखिर जमा ने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाल दिया। अरे नबी आखिर जमा का कब्र से हाथ निकला हुआ देखकर तुम ईमान नहीं लाए तो मुनादियान उनको देखकर कैसे लाओगे हैं? अरे तुमने ईमान लाना होता तो उस वक्त ले आते जब हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी ने कब्र से निकाल दिया था। तुम तो उस वक्त भी ईमान नहीं लाए, ये तो तुम्हारी महज बात है, ऐसी बातों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। अगर ईमान लाना है तो तुम्हारे पास मौजूद है कुरान, रसूलुल्लाह का फरमान। ये कहो कि हमें औलिया की हयात कुरान से साबित कर, हम ईमान ले आते हैं, तो देखो मैं कुरान से साबित करता हूँ। बातें उल्टी उल्टी करते हैं जानबूझ कर। ईमान लाना मकसूद नहीं है, लोगों को गुमराह करना मकसूद है। सब हमारी गुलिस्तान मोहम्मदी ईद मिलादुल नबी कमेटी 12 रबी उल के महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रोज मुबारक और बाल
بال مبارک کی زیارت کرواتے ہیں. ایک وہابی اکبر حسین آ کر ہمارے نوجوان ممبروں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اتنا خرچہ بارہ نبی الاول کو کرتے ہو, نیاز میلاد وغیرہ کرتے ہو, وہ سب فضول ہے, کسی بیوا یا غریب پر خرچ کرو کیا کرو, اس کا اجر خدا تم کو دے گا, باقی یہ سب فضول ہے, اس کے بارے میں جواب دے. ہاں بھائی, ہمارے نبی کے نام پر اگر خرچ ہوگا تو انہیں فضول لگے گا, لیکن جب وہ کانفرنسیں کر کے خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول نہیں ہے؟ وہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کانفرنسیں کرتے ہیں نا, پیر کلونی میں, لاہور میں کانفرنس کی, ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے. ارے میں تم کو کہتا ہوں, وہاں بھی ہو ساری کانفرنسیں بند کر دو, جو پیسے ہوں وہ غریبوں اور بیواؤں کو دیا کرو. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کانفرنسیں بند کر دی تو چندہ کہاں سے ملے گا, لوگ چھوڑ جائیں گے. اگر تم اپنی کانفرنسیں کر کے کانفرنس پر خرچہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے محبوب کبریا کے نام پر خرچہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں, یہ تم کو ماں راستے سے ہٹانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. دیکھا کرو ان کے جلسوں میں کتنا فرق ہوتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ حضور کے نام پہ خرچہ نہ ہو, گاندھی کے نام پر.
علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, سب بھاگ جائیں گے. ان کا علاج یہ ہے. اور اگر تم مسئلے مسائل میں ان سے باتیں کرنا چاہو تو میرے والد محترم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مقیاس وہابیت. اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں ان سب کے پول ہیں. وہابی چڑیا گھر سارا اس میں بند ہے, وہ اپنے پاس رکھ لو, جب آ جائیں تو ان کو بڑے پیار سے بٹھا کر کتاب پڑھ کے سنانی شروع کر دیا کرو, بس پھر تمہارے متھے بھی نہیں لگیں گے. ہاں, اللہ 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 اللہ. نماز میں ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا داری کے خیال کیوں آتے ہیں؟ مہربانی فرما کر قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں تفصیل سے بتائیں. جو بھی پوچھتا ہے تفصیل ہی پوچھتا ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جو شخص تفصیل پوچھے اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ ایک جلسہ خرچ کر کے کرو اور اپنے سوال کی تفصیل بیان کروا لو. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک جلسے کا خرچہ کرو اور تفصیل پوچھ لو. اب ہر آدمی سوال کرتا ہے تفصیل سے بتائیں. اگر ایک سوال کو تفصیل سے بتایا جائے تو ساری رات درکار ہوگی. تو ظاہر ہے یہ دوسرے ہیں, ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا ہے. تو تفصیل جس نے پوچھنی ہو وہ الگ جلسہ کروا کے کہہ دے جی اس سوال کا مجھے تفصیل سے جواب دو, فقیر اس جلسے میں اسی سوال کا جواب دے گا. اور جو مختصر جواب لینا چاہے وہ آ جایا کرے. ہمارے محلے کے چند بزرگ اس دنیا اسلامی سے کوچ کر گئے ہیں, آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر وہ مغفور و مرحوم ہیں تو ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا, یہ بھی ہے گھر میں کوئی نہ کوئی اس کا بیمار رہتا ہے, گھریلو حالات بھی سست ہیں, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رحم و قدر فرمائے. موت جس کا ایک وقت مقرر ہے, رب نے رزق اور موت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی آدمی یہ جاننے کہ اپنی ہاتھوں مر جائے تو یہ ہو سکتا ہے؟ اور خودکشی کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ جہنمی ہے جو خودکشی کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت جبریل کا؟ سوال دیکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت جبریل کا؟ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. تولنے کے لیے ترازو سنیوں کے پاس نہیں. مومن کا خوب خواب نبوت کے 46واں حصہ ہے, جبکہ نبوت غیر
متحدی ہے اس کا معقول جواب دے کر اللہ مشکور کو مانگ پتا نہیں کیا جواب کیا نہیں لکھا صحیح طریقے سے جواب کیا دوں کہ جو بندی گرو رشید گنگوئی کا چیلا حسین احمد وہاں پچڑا ضلع میاں والی والا اپنی تصنیف بلغۃ الحیران میں لکھتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا چکر میں لگ گیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ لیکن دل میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہے پھر بھی کہتا ہوں پھر میں گھبرا کر اٹھتا ہوں اس خیال کو دور کرنے کے لیے حضور پر دور کرتا ہوں لیکن جلدی سے پھر نکلتا ہے اللہم صلی اللہ نبی ناز مولانا اشرف علی اس خط کا مولانا منظور نعمانی اشرف علی لکھتا ہے تو اشرف علی لکھتا ہے کہ اس میں تسلی ہے جس طرف تم نے رجوع کیا ہے وہی مطلب حکومت ہے اس کے متعلق نگاہ کریں میں نے یہ وہاں پچروی نے نہیں لکھا اللہ نکل کے بعد اس کے ایک شمارے میں یہ خواب شائع ہوا تھا تو اب اس کو تفصیل سے بیان کرنا کافی وقت درکار ہے مارا یہ وہاں بلغۃ الحیران میں نہیں ہے بلکہ الانداد میں ہے کہلواتے ہیں خواہ شیعہ حضرات ہوں مولوی مدودی ہوں سر احمد خان ہوں یا مولوی عبد المجید ندیم ہوں وغیرہ ہوں ان میں کوئی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء الزام کے مخالف ہیں اور کوئی صحابہ کرام کے خصوصاً خلفائے راشدین علیہ الرضوان کے تو میں بعض وقت ان کی حرکتیں دیکھ کر اور سن کر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آیا یہ اپنے کو سید کہنے یا کہلوانے والے سید ہیں یا بھی نہیں سید اور شاہ میں کیا فرق ہے مہربانی اپنے جواب سے ضرور ضرور مستفید فرمائیں بھائی بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے سید وہ سید جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی امام حسین کی اولاد نسبی سید اور ایک سید ہے بمانے جناب کے جیسے کہ آج کل عرب میں رواج ہے جس کے لکھنا ہونا جناب فلاں صاحب اس کے لکھتے ہیں سید فلاں صاحب بمانے جناب کے لغوی معنی کے اعتبار سے ایک ہے سید اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یعنی نسبی سید مگر آپ کے لکھنے کا مقصد جو اس رخصے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی میں حرکتیں دیکھتا ہوں تو حرکتیں دیکھ کر افسوس کرنا برحق ہے مگر کسی شخص کو جو سید ہو ادھر ادھر سے گھسنا گیا ہو سید ہو خواہ وہ کیسی ہی حرکتیں کرے ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس کو سلسلہ سادات سے نکال دیں ہمیں اختیار نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نکال سکتا ہے کیسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت تبلیغ دی فرمایا اے میرے بیٹے آ جا اللہ کے نبی کی کشتی میں بیٹھ جا تم بچ جاؤ گے لیکن اس نے کہا ابا یہ میرے پاس پہاڑ اتنا اونچا ہے میں اس پہ چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا تمہاری کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا اللہ نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑ کا وسیلہ تو لے رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی کشتی کا وسیلہ نہیں لیتا تو خدا ذوالجلال نے پانی کو حکم دیا پانی نے اٹھا کر اسے اپنی لپیٹ میں لے کر وہی غرق کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین یہ میرے اہل سے تھا اور تیرا دادا سچا ہے تو نے فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا پھر کیا ہوا اسے کیوں غرق کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک اے نوح ہم نے تیرے اہل کو بچانے کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن یہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں کیوں انه عمل غير صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. میں یہاں اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر نوح نبی کا، اگر سکا بیٹا نبی کا نافرمان ہو، نبی کے وسیلے کا قائل نہ ہو، نبی کی قوت کو مانتا نہ ہو، خدا ذوالجلال اسے نبی کی اہل، نبی کی اولاد سے اور نبی کے اہل سے نکال دیتا ہے. آپ کا اگر کوئی شخص بھی حضور کا نافرمان ہوگا، حضور کی شان کا قائل نہ ہوگا، تو حضور اس کو حضور کی آل سے بھی نکال سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی آل سے بھی نکال سکتا ہے اور حضور کی امت سے بھی نکال سکتا ہے. اس لیے خدا ذوالجلال کو اختیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جس کو چاہیں اپنے آل میں داخل کر لیں، جس سے چاہیں خارج کر دیں، لیکن کسی دوسرے کو اختیار ہو، کسی دوسرے کو اختیار ہو نہیں ہے. کیسے حضور کو کیسے اختیار ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما یریدکم اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ کر دے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے آیت نازل فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو، چاروں کو اپنی کملی کے ہاتھ میں لے کر عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کو چاہا اپنے اہل میں شامل کر لیا. تو اگر شامل کرنے کا اختیار ہے، حضور کو خارج کرنے کا بھی اختیار ہے، اسی طرح خدا کو داخل کرنے کا بھی اختیار ہے، خارج کرنے کا بھی اختیار ہے. ہمیں چونکہ اختیار نہیں، ہم کسی کو داخل یا خارج نہیں کر سکتے، جو ہے وہ داخل ہی ہے، وہ ہے، جو نہیں ہے وہ اگر دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں تم سید نہیں ہو، تم سید ہو. اس لیے اس بات کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑو. اگر کسی شخص کا پتا ہو کہ یہ سید نہیں ہے تو اس کو سید اصطلاحی لحاظ سے نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی سید ہے تو ہوگا، ہمیں اس سے کیا غرض. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کو جانتے ہیں اور وہ خود اس سے نبٹ لیں گے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں تو بھائی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دعا ہے، یا الہ العالمین، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما. ہاں، تو جس آیت سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا وہ تو اسی وہیں رہ گئی، اگر کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اس برکت کے لیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تاکہ تھوڑی سی اس کو جو پڑھا گیا ہے اس کی برکت حاصل ہو جائے مجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں آیت نازل فرمائی، دشمن جیسے جیسے سرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اپنے محبوب کی شان قرآن میں لکھتا گیا. ایک ایک آیت میں سات سات لقب عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
میرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ.
اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے ہر وقت ہر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والے, انا ارسلناک شاہداً, بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے, ومبشراً, اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے, ونذیراً, اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, وداعیاً الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور فرمایا وسیراجم منیرا, اور آپ ایسے سورج ہیں جو صرف خود ہی منور نہیں بلکہ دوسروں کو بھی منور فرما دیتے ہیں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت کی تفصیل سے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے, حضور کی اور زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.